پیار رسول کی طرف منسوخ کر کے اپنے کو، ہمیں کوئی تیزی اس میں نہیں ہے کیونکہ یہ چیز تو مشہور ہے، لیکن ابھی جلد ہی یہ بات کہنے والے لکھنے والے ان کی تحریر میں نے دیکھی، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ لوگ اس علم کے انتشار کے زمانے میں بھی اس طرح کے افکار پھیلا کر کے لوگوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں. الحمدللہ علم بہت بڑھ گیا ہے. حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے آج سے صرف 30-40 سال پہلے کچھ نہ ہونے کے برابر تھے، اب الحمدللہ ہزاروں ہر جگہ چھوٹے بڑے طلبا. اور مجھے وہ یاد ہے کہ ایک بچہ چھوٹا سا اللہ کا شکر ہے وہ چوتھی یا تیسرے سال میں پڑھ رہا تھا پرائمری کے. دیکھیے بچوں میں بھی یہ ذوق آ گیا ہے. اس نے آ کر کے پوچھا ابویا یہ استاد ہمارے ایک حدیث ذکر کر رہے تھے، حدیث صحیح ہے؟ اب دیکھیے ان کے یہاں بھی یہ چیز آئی، کہتے حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. ہم نے کہا دیکھو ان بچوں کو بھی الحمدللہ چونکہ گوں گاں ہر مسجد میں اور ہر جگہ ہوتا رہتا ہے، حدیث صحیح ضعیف کا ذکر ہوتا رہتا ہے، تو لوگوں میں بھی چھوٹے بچوں میں بھی یہ ذوق آ گیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب مسئلہ یہ رہا کہ اختلاف ہے تو اس کو بھی آپ قبول کیجیے. اگر کوئی شخص حدیث پر عمل کرنے کے دعوے کے ساتھ اور صحیح حدیث کو پاتا ہے اس کو گالی نہ دیجیے، برا نہ کہیے، دین سے خارجی نہ کہیے. یہ سب چیزیں بہرحال اللہ کے یہاں پکڑی جانے والی چیز ہیں. ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ حدیث جس میں ہاتھ کو گھٹنوں سے پہلے رکھنے کا ذکر ہے یہ حدیث قوی ہے، حدیث وائل بن حجر کی جس میں آیا ہے کہ گھٹنوں کو پہلے رکھو. کیوں؟ فَإِنَّ لِلْأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح حضرت عمر نے بھی پہلی حدیث کی موافقت میں یعنی ہاتھ کو پہلے رکھنے کی روایت نقل کی ہے. ابن خزیمہ نے اس کو اپنی صحیح میں داخل کیا ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر سند کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے فتوے پر کے طور پر اس کو نقل کیا ہے. امام بخاری نے فتح الباری کے نسخے کے ساتھ جلد ثانی صفحہ 290 میں یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کے فتوے کے ساتھ انہوں نے بغیر سند کے نقل کیا اور وہ صحیح سند سے ثابت ہے. میرے خیال سے یہ مسئلہ واضح ہے. معاذ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اذا قعد للتشهد، جب آپ تشہد کے لیے بیٹھتے تھے وضع یده اليسرى على ركبته اليسرى، آپ اپنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے، والیمنا على اليمنا، دائنے ہاتھ کو دائنے گھٹنے کا لفظ ہے، یہ نہیں کہ یہاں رکھیے آپ گھٹنے کا لفظ، جب یہاں آپ رکھ لیے تو اس کا مطلب ہے پوری ران پر آ گیا نا. دیکھیے کتنی دقیق تعبیر ہے. اگر یہ کہا جائے کہ نہیں اپنے ہاتھ کو اپنے ران پر رکھتے تھے تو ہو سکتا ہے پیچھے کر کے گھٹنے تک نہ پہنچے، لیکن جب یہ کہا دیا جائے کہ اپنے تشہد میں بیٹھتے ہوئے آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں تک رکھتے تھے، دائنے گھٹنے کو دائنے گھٹنے پر دائنا ہاتھ، بائیں گھٹنے پر بائیں، تو پورا ہاتھ پوری ران پر آ گیا. اور وہ عقد 53 اور 53 کی گرہ آپ باندھتے تھے، یہ ترجمہ سنیں 53 کی گرہ باندھتے تھے. وہ اشار اب اس کو نہیں سبابا، آپ شہادت کی انگلی سے، سبابا کمانے گالی دینے والی انگلی، اس کو سبابا بھی کہا جاتا ہے اور اس کو اسلام میں شریعت میں اس کو سباہا بھی کہا گیا، دونوں جائز ہے. سبابا عام تعارف کے نام سے اور سباہا جو ہے وہ تصویر کرتے ہوئے آدمی جب لا الہ الا اللہ وغیرہ کا اشارہ کرتا ہے، تو یہ تو آپ اس سے اشاردانے کیا نام دانے ہاتھ کی انگوٹھے سے ملی ہوئی انگلی اس کو کیا کہتے ہیں، شہادت کی انگلی ہم لوگ یہی کہتے ہیں. اب اس وہ بعض زبانوں میں اس کو ٹوٹی انگلی کہتے ہیں اور اس کو کانی انگلی کہتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس کو بچھلی انگلی کہتے ہیں، بہرحال یہ عام زبان میں، لیکن شہادت کی انگلی، شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے تھے. 53 کی گرہ کیا ہوئی، حقیقت یہ ہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن عربوں کی یہاں پرانے زمانے میں خاص ایک عدد تھی، جیسے آپ کہتے ہیں کتنے میں یہ دو گے، جو نہیں سمجھتے حاجی لوگ اپنا مار مار کر کے پانچوں ہاتھ پانچوں انگلیاں اپنا سمجھا لیتے ہیں، اسی طرح ان کے یہ طریقہ تھا. پیارے رسول نے فرمایا انا امت امیہ، ہم ان پڑھ قوم ہیں، لا نکتب ولا نحسب، ہم زیادہ حساب بھی نہیں گننا جانتے ہیں اور نہ ہم لکھتے ہیں. الشهر هكذا، آپ نے فرمایا کہ مہینہ اس طرح ہوتا ہے. وقبض اس طرح، یعنی یہ 29 کا مہینہ ہوتا ہے، آپ نے اس کو انگوٹھے کو آپ نے سمیٹ لیا. تو اسی طرح عربوں کیا تھا، ایک جب بولتے تھے تو اس طرح کہتے، ایک دو تین چار پانچ چھ سات، اس کے بعد آٹھ، اس کے بعد نو، اس کے بعد دس، گیارہ، آتے آتے ترپن جو آئے گا نا وہ اس کی مثال، ایک تو اس کی دو شکل ہے، اس کو میں نے جمع کیا اور کوشش یہ کیا کہ اس کو ایک طرح سے جو ہاتھ وغیرہ بنا لیتے ہیں اچھی طرح، یا تو ہم فوٹو لیں اس طرح کا کہ ایک نمبر یہ ہے دو نمبر سوچا ہے، لیکن اب ایک چیز ہوتی ہے موقع نہ ملنے کی وجہ سے بہت سے کام دھرے رہ جاتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ فوٹو لیں ایک، اس کے ساتھ ایک لکھ کر کے کتابوں تاکہ لوگ سمجھ لیں اس مناسبت سے، تو اور یہ دوست ہے انہوں نے کام بنا دیں گے آپ کے لیے جیسا آپ کہیں گے، تو بات رہ گئی. تو ترپن کا کے دو طریقے بتائے گئے ہیں، ترپن یہ ہے کہ انگوٹھے سے سر کو آپ شہادت کی انگلی کے جڑ میں رکھیں گے اور سب انگلیوں کو آپ سکوڑ لیں. ایک شکل کی ترپن کی یہی ایک شکل ہے، دوسری شکل ہے کہ ایسے اس کے بغل میں آپ بچھا لیں، یہ ترپن ہے. ایک روایت میں آتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ترپن کا نہیں لفظ ہے، لیکن ایک دوسری شکل بھی اس کو آپ بنا سکتے ہیں، یعنی یہ کہ دونوں شکلیں جائز، ترپن کی شکل جب آپ کہیں گے تو یہ ہے یا یہ ہے سمجھ لیجیے، اس پر تھوڑا سا موڑ لیجیے. اور جائز شکل دوسری یہ بھی ہے کہ دونوں انگوٹھے بیچ کی انگلی کے سرے کو انگوٹھے کے سرے کے ساتھ ملا کر کے آپ اشارہ اس طرح کریں، یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیح روایت سے. اور یہ جو بہت سے لوگ وراثتن لیتے ہیں کہ جب کھڑے بیٹھے، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ شروع ہی سے تشہد میں بیٹھتے ہی آپ اس طرح کا عقد باندھ لیتے تھے، اور بہت سی جگہوں پر دیکھا گیا لوگ ایسے ہیں بیٹھے رہتے ہیں، تحیات بھی پڑھ لیا، ضرور تحیات میں جب پہنچے اشہد اللہ الہ الا اللہ دو تین مرتبہ مار کر کے پھر اس کے بعد، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی دلیل نہیں، کہیں وجود نہیں اس کا، ایسے رکھتے ہیں جب اشہد اللہ الہ الا اللہ ایسے ہوا تو مار کر کے دو تین مرتبہ اور پھر ایسے برابر کر لیتے، یہ صحیح نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے گھٹنا سمجھ لیجیے، شروع ہی سے اس طرح رکھتے تھے یا اس طرح رکھتے تھے یا اس طرح کر کے اشارہ کرتے تھے. اس اشارے کی شکل میں ایک روایت اور بھی آئی ہے، ایک صاحب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا پیارے رسول اس کو برابر ہلاتے رہتے تھے، تو ہلانے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دم ایسا لگتا ہے کہ ہلکی حرکت دیتے تھے پیارے رسول. جنہوں نے حرکت کا ذکر نہیں کیا انہوں نے دیکھا کہ مطلب ہے کہ صرف اشارہ ہلکا سا، اور جنہوں نے دیکھا تو ہلانے کا بھی ذکر کر دیا، اس میں اختلاف نہیں. آپ کو حق ہے اس طرح بھی اشارہ کر سکتے ہیں اور ہلکا سا ہلاتے رہے ہمیشہ، یعنی آخر تک. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آیا ہے کہ وہ بھی بہت سختی سے ہلاتے تھے، برابر ہلاتے رہتے تھے. تو دونوں جائز ہیں انشاءاللہ اگر کوئی کرے. علامہ البانی ایک عالم ہے، اصولی اعتبار سے کہتے ہیں کہ ایک راوی نے اگر بیان کیا کہ وہ ہلاتے رہتے تھے اور ان کے ساتھ ساتھی ہیں انہوں نے صرف اشارے کا ذکر کیا ہے، تو قاعدے کے تحت ایک کی روایت کو شاذ کہا جاتا ہے، یعنی وہ اکیلے لوگوں سے اپٹ کر کے غلطی کر گئے ہو، تو ان کی ہلانے والی روایت کو ضعیف کرتے ہیں. لیکن علامہ البانی سے صحیح ہے، وہ سکھا ہے آدمی، تو ان سے جب بحث ہونے لگی تو کہتے ہیں نہیں، اشارے کا جو طریقہ ہے آپ ہلا کر کے بھی اشارہ کر سکتے ہیں، یہ بھی اشارہ ہے، اور یہ کیونکہ ایسے اشارہ ہے نا، ایسا کرتے ہیں، ایسا بھی اشارہ کرتے ہیں، اور یہ کہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے یہاں شام میں، انہوں نے کہا ہمارے یہاں دمشق وغیرہ میں جب کوئی کتاب اٹھانی ہو وہ کتاب اٹھا دو، ایسے اشارہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے وہ کتاب اٹھا دو، کہتے ہیں. تو ہم اس سے سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ہلانے کا بھی ذکر کیا تو وہ اشارہ کرنے کے خلاف ان کی روایت نہیں ہوئی، اور شاذ اور ضعیف اس کو کہا جائے جب مخالفت آتی ہے. بہرحال ایک مسئلہ ہے، تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ شروع ہی سے گھٹنے پر ہاتھ رکھے. اگر کوئی شخص اتباع سنت کرنا چاہتا ہے بغیر کسی تعصب کے، اور وہ بھی مذاہب میں بھی ایک چیز نہیں، لیکن ایک چیز اور راستہ بھی بہت سی چلی آئی ہے، جیسے ہمارے بھائی بہت سے، یعنی خاص طور پہ انڈیا پاکستان کے جو حنفی مذہب سے متعلق ہیں، انہوں نے اپنی نماز کی سنت ہی بنا لی ہے کہ جلدی سے رکو کرو، اٹھو اور سیدھے بھی نہ ہو اور سجدے میں پڑ جاؤ. یقیناً یہ امام وظیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز نہیں تھی، یا حدیث کی جو انہوں نے تاکید کی کہ حدیث میں جو طریقہ ملے وہ لوگ اس اعتبار سے ان کا یہ مذہب نہیں ہوا، لیکن وہ انہوں نے اپنی نماز کا امتیاز اور مابین امتیاز ہی بنا لیا کہ جیسے رکو کیا سجدہ، گردن ابھی ٹیڑھی ہے اور کمر ٹیڑھی ہے اور سجدے میں گر جاؤ. نہیں، حدیث میں واضح طور پر ہے کہ جب تک آدمی اطمینان سے نہ کھڑا ہو لے گا اس وقت نماز صحیح نہیں ہوگی. پیارے رسول نے اس کو جلدی جلدی نماز پڑھنے کی وجہ سے کہا کہ نماز پھر سے لوٹاؤ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہم وراثتاً لے رہے ہیں, یہ چیز وراثتاً لے لیے ہیں کہ ہاتھ اس طرح کھلا رکھتے ہیں, جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھے تو اٹھا کر کے اور اشارہ کر کے پھر اسے فکر لیا. نہیں, آخر تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع تحیات سے لے کر کے آخر درود ضرور پڑھنے کے بعد, دعائیں کر لینے کے بعد, سلام پھیرنے تک آپ اس طرح کی اپنی انگلیوں کی حیات رکھتے تھے. یہ ہے سنت کا طریقہ.
شیخ صاحب, دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں پھر بھی یہی اینگل دینا ہے؟
نہیں, اس میں نہیں ہے اور نہ یہ سارا ہے. البتہ اس میں ایک نئی چیز جو بعض روایت میں آئی ہے, جس کو مطلب ہے کہ جس پر عمل نہیں ہے بہت سی جگہوں پر, وہ یہ ہے کہ پیارے رسول ہاتھ اٹھاتے تھے سجدوں کے درمیان, سجدے جاتے ہوئے سجدے آتے ہوئے, یہ بھی بعض روایت ہے, یعنی بعض مرتبہ اٹھاتے تھے. جنہوں نے بالکل نہیں ذکر کیا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا, اور جنہوں نے ذکر کیا ہے دوسرے اوقات میں تو یہ بھی جائز ہے. اس کو بھی صرف اس کو یہ نئی چیز کو جائز, لیکن یہ کہ سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تھے تو اشارہ کرتے تھے, نہیں تشہد میں جب بیٹھتے تھے تب اشارہ فرماتے تھے. مسلم شریف کی روایت ہے, وہ فی روایت لہ, مسلم شریف کی ایک دوسری روایت ہے, وقب ابا صابیہ کلّا و اشار ملتی تلیل امام, اس انگلی سے مسلسل اشارہ کرتے تھے جو انگوٹھے سے ملی ہوتی ہے, یعنی شہادت کی انگلی. اس میں سبابا اور سباہا کا لفظ ہے, اور یہاں جو انگوٹھے سے ملی انگلی ہے اس سے مستقل اشارہ کرتے رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پیارے رسول کا نام آئے تو صلات ضرور پڑھیں. یہ ہے حدیث کی مجلس کی برکت, اور پیارے رسول پر ایک مرتبہ صلات پڑھنے کا درجہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں اور 10 دعائیں, 10 نیکیاں یا 10 رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی ہیں. اس وجہ سے بخیل ہی نہیں کرنا چاہیے, اور جو شخص نہیں کرتا اس کو پیارے رسول نے بخیل کہا ہے. اذا صلی, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف, ہم لوگوں کی طرف مڑے متوجہ ہوئے تو اور آپ نے فرمایا, اذا صلی احدکم, جب کوئی نماز پڑھے, فلیقل, تو کہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ فیدعو بہ. جب کوئی نماز پڑھے تو تحیات اس طرح پڑھے, التحیات للہ, تمام مبارک چیزیں اللہ کے لیے, اچھے کام اللہ کے لیے, والصلوات, خصوصی طور پر نمازیں, اسی طرح اچھی باتیں اور اچھے کام, الطیبات, السلام علیکم ایہا النبی, اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو, السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین, اللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سلامتی بخشے, ہمارے اوپر بھی سلام ہو, اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں یا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, عبادت کا مستحق نہیں, وہ اشہد ان محمدن, اور کھلے الفاظ میں گواہی دیتا ہوں, گواہی کھل کر کے آواز کے ساتھ یا زبان کے ساتھ بول کر کے, گواہی کا لفظ دل میں نہیں کہ ہم دل میں صحیح مان لیں, نہیں, اگر کوئی شخص دل میں صحیح مان رہا ہے اس کا نطق نہیں کرتا بولتا نہیں ہے تو وہ گواہی مقبول نہیں ہے, اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ, پھر اس کے بعد جو دعا اس کو اچھی لگے وہ دعا کرے, اس کے بعد پھر سلام دے دے. یہ ہے تو دعا کا ایک, دیکھیں نماز کے اندر کئی مواقع ہیں دعا کے, ویسے تو نماز دعا اور قراءت عامہ اور تسبیح اور ذکر الہی کا نام ہی ہے. آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم باعد بینی وبینہ, یہ بھی دعا ہوا, لیکن سجدے میں خاص طور پہ پیارے رسول نے دعا کر لینے کو مستحب فرمایا ہے, وہ قبولیت سے زیادہ قریب ہوتا ہے, ہوتی ہے وہ دعا. اس کے بعد دعا کا جو مخصوص وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھوڑتے تھے, وہ تحیات اور صلات پڑھ لینے کے بعد لمبی دعا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے کرتے تھے, جس میں اللہ مہینی ظلم طرف سے ظلم کے دیر ولا ظلم, اللہ مہینی رسم کے طرح قبر ہو کے طرح دستیار ہو کے طرح دل محیا اور مماد, یہ سب جو دعائیں ہیں جتنا آپ اس کے علاوہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اور کچھ دعائیں آپ جو کچھ بھی ہو اپنے خاص اور نیک مقاصد کو ذہن میں رکھ کر کے عام دعائیں استعمال کریں, انشاءاللہ یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا حکم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیتخیر, اس کو عربی میں امر کہتے ہیں, یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک کم سے کم استحبابی امر ہے, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ہر خیر کی تمنا رکھتے تھے اور خیر کی طرف ارشاد کرتے تھے, ہدایت کرتے تھے, یہ بھی ان کے خیر کی چیز ہے, اس وجہ سے آپ نے حکم دیا ہے. ثم لیتخیر میں دعائیں عجبا. اسی طرح حضرت نسائی, امام نسائی کی روایت ہے, کنا نقول قبل ان یفرض علینا التشہد, ہم یہ روایت پورے طور پر یہاں نہیں ذکر کی ہے, حضرت نسائی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں تشہد نہیں سکھایا, اس کو ہمارے اوپر فرض نہیں کیا تھا, تو ہم کیا کہتے تھے, السلام علی اللہ, السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. تو پیارے رسول نے سکھایا کہ نہیں, السلام علی اللہ نہیں کہو, فإن اللہ هو السلام, اس طرح کہو التحیات للہ والسلام. مسلم شریف کی روایت ہے, یہ پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تشہد کے نام سے مشہور ہے, یہ پیارے رسول نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو سکھایا یہ تشہد. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو پیارے رسول نے سکھایا, اس کے الفاظ کچھ تھوڑے سے مختلف ہیں. مسلم ہی شریف کی روایت ہے, عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد, پیارے رسول ہم سب کو تشہد سکھاتے تھے ان الفاظ میں, التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ, ان الفاظ کے ساتھ. تو یہ بھی جائز ہے, وہ بھی جائز ہے, اور زیادہ مشہور عام طور پر جو ذکر کیا جاتا ہے کتابوں میں, وہی حضرت عبداللہ بن مسعود مسعودی کی روایت ہے, لیکن یہ بھی صحیح ہے. اسی طرح ان فضالة ابن عبید رضی اللہ عنہ, فضالة ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے سنا, رجلا سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو فی صلاتی, پیارے رسول نے ایک شخص کو اپنی نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا, لم يحمد اللہ عز وجل ولم يصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا حمد انہوں نے نہیں کیا اور نہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات پڑھی. فقال, تو آپ نے فرمایا, عجل هذا, انہوں نے جلدی کر دی, دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. اس روایت کو ایک دوسری روایت سے آپ ملائیں جس کی تفسیر واضح ہوگی, اس دوسری روایت سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقبل لأحدکم ما لم يعجل في دعائه, تم میں سے ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہیں کرتا ہے. تو جلدی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ صلاح اللہ پر حمد پڑھنے, اگر عام دعا کر رہے ہیں تو پہلے حمد ہونا چاہیے پھر صلاح ہونا چاہیے, اور جب نماز میں آپ پڑھیں گے تو یہ تحیات للہ, یہ حمد, اور اس کے بعد پیارے رسول پر صلاح, اس کے بعد آپ اپنی دعا کریں. صرف دعا تشہد کو دعا کی جگہ یا دعا کے لیے تشہد کی جگہ کو خاص کر لیں تو یہ جلدی ہو گئی. پیارے رسول نے فرمایا اجل هذا, انہوں نے جلدی کر ڈالی. ثم دعا, پھر آپ نے ان کو اپنے پاس بلایا. فقالا, آپ نے فرمایا, اذا صلى احدكم, جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ لیں, فليبدا بتحمید ربه, تو اللہ رب العزت کی حمد پہلے کرے اور اس پر ثنا کرے, اس کی تعریف کرے. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات پڑھیں. ثم يدعو بما شاء, پھر جو دل میں آئے وہ دعائیں پڑھیں. جی, وضو کے بعد اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہاں یہ چیز ہے, نہیں صرف وضو کے بعد نہیں ہے, آپ دیکھیں گے کہیں خاص طور پہ نجد کے لوگ جب آتے ہیں تراویح وغیرہ نماز پڑھتے ہیں, تراویح میں فاعلم انہ لا الہ الا اللہ سنیں گے وہاں کو پڑھتے ہوئے, تو اس کے اٹھائیں گے ہاتھ, اس کو مشروع نہیں کہا جائے گا. ایک چیز عادت ہے, آپ بیٹھے ہیں نماز کے باہر تو آپ اشارہ کریں ٹھیک ہے, لیکن نماز میں یہ اشارہ جو ہے یہ مشروع نہیں ہے پیارے رسول سے ثابت ہے صحابہ کرام سے, لیکن ایک عادت بن گئی اب ان کی وجہ سے کہا جائے کہ نہیں وہ بھی جائز ہے, نہیں اس کو چھوڑنا چاہیے ان کو. یا آپ سجدے گھر نماز کے باہر ہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ کر کے کبھی اشارہ کر لیں کبھی کبھی تو غلط نہیں ہوگا, لیکن اس کو مستقل سنت بنا لینا, لوگوں کو سکھانا, بچوں کو سکھانا, یہ غلط ہو جائے گا.
وضو کرنے کے بعد
بھی ہاں, تو ہمیشہ یہ ہاتھ اٹھا کر کے آپ پڑھتے جائیں ایسے ہی, لیکن کبھی اٹھا لیا مسئلہ آ جاتا ہے کہ آپ سے بچے لیں گے, بچوں سے بچے لیں گے, ایک سنت بن جائے گی, کیا پیارے رسول جب بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے یا وضو فرما کر کے جب آپ پڑھتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے نہیں؟ یہاں ذکر ہے، اگر وہاں بھی آپ فرمائے ہوتے اس طرح کا فعل تو ضرور ذکر ہوتا. اس وجہ سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ جہاں آپ کی سنت ملے اسی کو لیا جائے. اور یہ کہ اس میں کیا ہے، وہاں اشارہ جائز ہے تو یہاں بھی ہونا چاہیے، نہیں یہ چیز اپنی طرف سے ایک شریعت بنانی ہو جائے گی. جی
سوالات
ہیں، کتنا ٹائم ہے؟
آگے آ جائیں آپ،
آ جائیں
سوالوں کے جواب دیں. تاکہ
سر یہاں مسجد حرم میں ہم امام کے تابع ہوتے ہیں اور امام جس طرح نماز پڑھتا ہے ہم اس طرح نماز نہیں پڑھتے، کیا ہماری نماز ہو جاتی ہے؟
کیا مطلب؟
مطلب یہ کہ وہ رفع دارائن کرتے ہیں، ہم لوگ نہیں کرتے.
جی
وہ اور بات
دیکھیے، کسی بھی مذہب کا کوئی آدمی ہو، اگر کوئی شخص آپ ایک قوم کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہم لوگ کچھ لوگ یہاں باندھتے ہیں، کچھ لوگ یہاں باندھتے ہیں، کچھ لوگ کہیں بھی بات یہ نماز کو باطل نہیں کہا اس کی وجہ سے علماء نے. اس وجہ سے قاعدے کے تحت اگر ہاتھ چھوڑ کر کے بھی کوئی نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے آپ کی نماز اپنی ہے، وہ صحیح ہے. اگر کوئی امام ایسا ہے کہ اس طرح ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھا تو آپ کہیں گے ہماری نماز نہیں ہوں گے، ہم اس کے پیچھے نہ پڑھیں. یہ اختلاف کی وجہ سے تو حرم میں پانچ مسلح یا چار مسلح ہوئے تھے، اسی وجہ سے یہ چیز شرعی نہیں ہوتی ہے. اور اگر کوئی فاسق آدمی ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور مستقل ارتکاب بھی کر رہا ہے اور نماز پڑھا جماعت کے ساتھ، ہمارے ائمہ خود تہاوی امام تہاوی حنفی کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو میں لکھ رہا ہوں امام ابو حنیفہ اور امام محمد اور امام ابو یوسف کے مسلک کے مطابق لکھ رہا ہوں، اس میں آگے جا کر کے لکھیں دیکھیں، اس میں ایک بند یہ بھی ہے وہ نسلی خلف کل بر و فاجر، ہر نیک اور برے آدمی کے پیچھے نماز ہم پڑھتے ہیں. یعنی یہ ہے عقیدہ یہ، اور اگر ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ ہماری نماز اس کے پیچھے صحیح نہیں تو غلط عقیدہ ہوئی. یہ عقیدے میں داخل کیا، اس کو احکام میں نہیں داخل کیا کہ وہ فقہ کی کتابوں میں نہیں، عقیدے کی کتاب میں انہوں نے چیز داخل کی. رہ گئی بات، اب اگر امام ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ چیز مجھے بڑی بری لگتی ہے جو فتویٰ دیتے ہیں یا اچھے اچھے عالم لوگ کہتے ہیں جو تراویح پڑھاتے ہیں یا امام ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی. یقیناً یہ تفریق کا موقع نکال کر کے امت میں تفریق پیدا کرتے ہیں. اس کی ہم کسی بھی مذہب کے آدمی ہوں اس کی ہم تردید کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. امت میں اختلاف نہیں پیدا کرنا چاہیے. اگر ہمارے پیچھے کوئی بھی آدمی نماز پڑھا ہم اس کے پیچھے جماعت پڑھ رہے ہیں، پڑھنا ہمارا ضروری ہے. البتہ یہ کہ اگر دوسری جماعت دوسری مسجد میں ہے اور اس کی وجہ سے وہ غلط کام چھوڑ سکتا ہے آدمی، کہ لوگ چند آدمی پیچھے ہو جائیں تمہارے پیچھے، اس وجہ سے نماز پڑھتے کہ تم شراب بھی پی لیتے ہو، تم سب کچھ بھی کر لیتے ہو، تو وہ صحیح ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس کے پیچھے نماز ہماری صحیح نہیں، یہ غلط ہے. تو اسی طرح اگر وہ ہاتھ اٹھا لے رہے ہیں آپ نہیں اٹھاتے ہیں تو ان کو کہنے کا حق نہیں ہے کھل کر کے کہ آپ کی نماز باطل ہوئی. لیکن یہ چیز ہم نصیحتن کہیں گے کہ آپ کی نماز پیارے رسول کی سنت کے خلاف ہوئی، کیونکہ پیارے رسول کی سنت میں یہی صحیح ہے کہ ہاتھ آپ اٹھاتے تھے، سنت میں یہی سب سے صحیح ہے کہ آپ ہاتھ آگے بڑھاتے تھے. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، یہ چیز کہنے کا اس کا کہنے کا حق نہیں ہے. کیونکہ کوئی چیز چھوڑ دے، کوئی چیز بعض اماموں کے رائے کے مطابق کوئی صبح کی بنا پر کوئی کام زیادہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ چیز نماز باطل نہیں ہوگی. البتہ اگر کوئی رکن چھوڑ رہا ہے واضح طور پر متفق علیہ، اس سے نماز کے باطل ہونے کا حکم دیا جائے گا. تو یہ کہنا کہ ہماری نماز یہاں کے امام کے پیچھے نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے، یہی وجہ بنی تھی یقیناً جس کی وجہ سے پانچ مسلح چار مسلح کئی دن تک تھے یا کئی صدی تک تھے. آخر میں نے اس پر بڑا کچھ لکھا، الحمدللہ کتاب ہے، تاریخ پوری لکھی ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے، کہ آخر میں سن آٹھویں صدی ہجری میں 700 اور کچھ میں یہاں پر غیر اہل سنت یعنی یہ کہ شیعہ لوگوں کا قبضہ تھا. شیعہ کا مطلب ہے کہ آخر کے لوگ شیعہ نہیں ہوتے بلکہ وہ صحابہ کو گالی ہی دینے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کا قبضہ تھا. وہ کھلے طور پر جو ابن حجر حیتمی نے کتاب لکھی، وہ مکے میں رہتے تھے، انہوں نے لکھی یہ کتاب کہ میں نے یہ کتاب حضرت معاویہ کی تعریف اور ان کی فضیلت کے بیان میں صرف اس وجہ سے لکھ رہا ہوں کہ اس زمانے میں مکے میں ان لوگوں کا غلبہ ہے اور صحابہ کو گالی دیتے ہیں، تو میں نے یہ کتاب لکھی. انہوں نے اس زمانے میں پانچواں مسلح بھی قائم کیا بہت مدت کے بعد. تو کہنے کا مطلب ہے جب چار آپ نے کر لیا تو پانچویں کو کیسے روک سکتے ہیں، پانچواں کر لیا تو چھٹواں بھی کیسے روک سکتے ہیں. اس میں اختلاف کر کے اور اختلاف کی خلیج وسیع ہوتی جائے گی. اس وجہ سے ایک سمجھانے کی حیثیت سے ایک دوسرے کو سمجھائیں، لیکن کافر بنائیں، خارج بنائیں، خارجی بنائیں، دین سے خارج، یہ چیز بہرحال بہت بڑی ہو جاتی ہے اور اللہ کے یہاں گرفت کا بھی سبب بنتا ہے۔
شیخ صاحب جو سورت فاتحہ نہیں پڑھتے نماز میں ان کے متعلق کیا ہوگا؟
ان کو آپ یہ کہیں گے کہ حدیث کے لفظ آپ پڑھ دیں، لیکن ان کی بھی جو شبہ ہیں اس شبہ کی بنا پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کسی نے کسی زمانے میں نہیں کہا۔ امام شافعی امام احمد بن حنبل نے رکن کہا ہے سورہ فاتحہ، لیکن اس کے باوجود یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ ان کی نماز باطل ہے، باطل نہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح اور اصح روایت یہ ہے یا اصح سمجھ یہ ہے کہ پیارے رسول نے اس کو خاص طور پہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ باطل نہیں کہہ سکتے نماز کو باطل کرنے کا، یہ گولو نہیں ہونا چاہیے جی۔ ہاں آپ یہ پڑھیں، یہ کہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ الفاتحہ،
تشریح کرتے
اس حدیث کی تشریح ہی کرتے ہیں ہم کہ نماز نہیں ہوتی، ہم اپنی نماز نہیں صحیح سمجھتے ہیں آپ ہی کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص صحیح سمجھتا ہے تو اس کو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے تمہاری نماز باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں بھی شبہ ہیں، بہت سے شبہ ہیں۔ ان شبہوں میں سے ایک شبہ یہ بھی ہے جیسے پیارے رسول نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس نے بے وفائی کر دی، وعدہ وفا نہیں کیا، اس کے ایمان ہے، لا ایمان لا صلاۃ۔ تو کیا اگر کسی نے بدعہدی کر دی تو وہ کافر ہو گیا، اس کا قتل جائز، اس کا خون جائز، اس کا مال جائز، اس کی جزا نہیں؟ کوئی نہیں کہتا ہے۔ تو اس طرح کے شبہ ہیں، لیکن جب ہم اکٹھا کرتے ہیں ایک احادیث کو تمام کو، تو یہ واضح طور پر ہمارے آنکھ کے سامنے بات آتی ہے کہ پیارے رسول نے عام طور پر دوسری چیزیں پڑھنے سے منع کی، لیکن سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا خصوصی حکم آپ نے دیا، اس کی سبب بھی بیان فرما دیا آپ نے۔ صرف جہری نماز میں بھی کہا کہ کیوں کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے نماز نہیں پڑھا، یہ لا صلاۃ کا ترجمہ ہے۔ آپ بتائیے کہ ناصر الدین البانی صاحب نے کن دلیلوں کی بنا پر سونے کو عورتوں پر حرام کیا؟ اتنا جب آپ کو معلوم ہمارے خیال سے تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس بنا پر حرام کہا ہے، اس وجہ سے وقت ضائع نہ کیجیے۔ میں نے امام احمد کو قول پڑھا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اجماع کی طرف دعوت دے وہ جھوٹا ہے۔ کیا اس حدیث کے خلاف نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت ضلالت پر اجماع نہیں کر سکتی؟ نہیں، اجماع نہیں ہوگا۔ اصل اجماع وہ چیز ہے جو ایک نئے مسئلے پر اتفاق ہو، یہاں تو اصل یہی ہے کہ وہ گمراہی میں اتفاق نہیں کر سکتے، اصل یہ ہے۔ تو یہ کہیں آپ کی ایک نئی چیز، کوئی نیا مسئلہ ہے اس پر اتفاق کریں، اس کو ثابت کر کے آپ امام احمد بن حنبل کے قول کو رد کیجئے۔ امام احمد بن حنبل کا کہنا یہ ہے، کوئی یہ کہے کہ تمام علماء کا اس زمانے میں اتفاق ہے کہ یہ مسئلہ جائز ہے، یہ کہنا جھوٹ ہے۔ ہاں یہ کہیں آپ کی ہمارے علم کی حد تک اکثر علماء کا کہنا یہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ تمام علماء کا دنیا میں بہت سے عالم ہیں، ہر جگہ عالم ہیں، وہ ہو سکتا ہے اس کے خلاف کر کے۔ اب مثلا اسی زمانے میں دیکھیے کہ آنکھ، کسی کی آنکھ لے کر کے کسی کو دینا، کسی کا اور کوئی عضو کاٹ کر کے، یا کسی کا کلیا ایک نکال کر کے آپ دوسرے کو دیجئے، اس میں اکثر علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ مصلحتاً یہ چیز ضرورت کے تحت جائز ہے، لیکن محرم ہونا چاہیے۔ کچھ اس لوگ، ایک استاد تھے مصر کے، وہ ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے، بڑی سختی سے اس کو تردید کرتے تھے، کہتے تھے نہیں جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی اچھے عالم تھے، کیونکہ اس جسم کا مالک انسان نہیں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو تصرف کا حق نہیں دیا ہے، کسی کو حق نہیں کہ اپنی انگلی کاٹ کے پھینک دے، کسی کو حق نہیں کہ خود اپنے کو وہ قتل کر دے، اسی طرح کسی کو حق نہیں کہ وہ اپنا کوئی جز کسی کو دے دے، حق نہیں ہے۔ پھر کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دے گا۔ آپ حدیث ڈھونڈیے، قرآن ڈھونڈے، کہیں ملتا ہے، بڑی سختی سے اس پر اس کی تردید کہتے مر جائے، لیکن کسی کو کسی کا جز دینا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر یہ سے رکھا ہے، وہ اس مصیبت میں پھنس کر کے اس کا اجر بڑھے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے امام احمد بن حنبل کے قول کا مطلب۔ آپ یہ سمجھیں کہ ایک چیز جو یہ کہ ہماری امت جنت میں جائے گی، اس پر لوگوں کا اجماع، ایک چیز تو پیارے رسول نے فرما دیا، اس میں اجماع کی ضرورت نہیں ہے، اجماع اس مسئلے میں آپ نے اس کا مطلب ہے کہ اجماع کا اصولی معنی بھی نہیں سمجھا۔ کہتے ہیں اجماع اتفاق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء لم یرد فیہ النص، اس چیز پر اتفاق جس میں کوئی نص شرعی نہ وارد ہوا۔ آگے چل کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن پھر بھی کچھ عمومات شرعیہ ایسی اجماع کے لیے دلیل ہونی چاہیے جس پر وہ ٹیک لگا سکے، ایسے ان کا تسترد ہے ایسے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ امام احمد کی بات کو بھی آپ رد نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا میں یہ آپ نہ سوچیں کہ بس یہی علماء ہیں، ہندوستان میں بڑے سے بڑے اور پاکستان میں بڑے سے بڑے، افغانستان میں، نائجیریا میں بڑے سے بڑا ایک عالم تھے، منتقہ شیخ منتقہ کسناوی، بڑے اچھے عالم، اور وہ ملحق ثقافی تھے، اس میں کیا نام ہے کلچر ایسے کی نائجیریا کے سفارت خانے میں ایک شیخ فتحی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ درامد کرے، اور یہ ابھی شاید زندہ ہوں، اگر مر گئے ہوں پر بڑا، تو ہم لوگ وہاں ان کے ساتھ بیٹھتے تھے حدیث میں باقاعدہ بات، آپ سوچیں گے نائجیریا کے کوئی بڑے عالم حدیث کے عالم ہوں گے، نہیں سوچ سکتے، لیکن بہت اچھے عالم تھے، ان کی ایک کتاب مصباح الزجاجة ابن ماجہ کی شرح بھی ہے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ کس کو معلوم کہ کہاں شعر چھپا ہوا ہے، ہو سکتا ہے دوسری جگہ پر کوئی بڑا عالم ہو اس نے مخالفت کر رکھی ہو، جی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے کا حج افراد حج یا قربانی کی جا سکتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ سارے رسول نے کسی کے لیے بھی کوئی آپ کا قریبی غریب ہو انشاءاللہ وہ اس کے لیے عمرہ اور حج کرنا جائز فرمایا ہے، تخصیص نہیں کی ہے کہ فلاں کوئی لڑکا ہو لڑکی ہو یا قریبی رشتہ دار ہو، تبھی رہ گئی بات کہ پیارے رسول کے نام سے آپ قربانی کریں یا پیارے رسول کے نام سے آپ حج عمرہ کریں، اس کو دیکھنا ہے کہ پیارے رسول کو کے نام سے اگر صحابہ نے کیا ہے، حالانکہ وہ جان چھڑکنے کے لیے سر کٹا لینے کے لیے پیارے رسول کے لیے تیار رہتے تھے، اگر کیا ہے تو اس کو جائز کہا جائے گا، اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مزاج شناس شریعت مزاج شناس رسول، انہوں نے جب نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ چیز جائز نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، اب اگر کوئی اپنے مرضی سے کر لے الگ بات ہے، اسی طرح قربانی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خصوصی وصیت کی تھی، اس بنا پر پیارے رسول کے نام کی قربانی کرتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر